نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته بہت سے دوست بہت سی بہنیں جنہیں حق تعالی شانہ آخرت کی فکر عطا فرماتے ہیں انہیں اپنی کوتاہیوں کو سمجھنے کی اور پہچاننے کی صلاحیت نصیب ہوتی ہے. وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں. وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری دینی اور روحانی زندگی میں اچھی چیزیں کتنی ہیں, بری چیزیں کتنی ہیں, اچھی چیزیں کیا کیا ہیں, بری چیزیں کیا کیا ہیں. بعضوں پر حق تعالی شانہ کا خاص فضل ہوتا ہے اور بغیر محاسبے کے انہیں اپنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں, اور اس کے ساتھ پھر فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. کچھ دوست وہ ہوتے ہیں جو ذکر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں اور ذکر اللہ کی برکت سے جب دل پر جو ظلمتیں ہیں, جو تاریکیاں ہیں, جو اندھیرے ہیں, وہ چھٹنے لگتے ہیں تو انہیں اپنی بیماریاں نظر آتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر فکر لاحق ہوتی ہے تو اس قسم کے حضرات اس قسم کی عورتیں رابطہ کرتی ہیں رابطہ کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے, بہت کوشش کرتا ہوں بہت کوشش کرتی ہوں مگر اس سے نجات نہیں ملتی. لا یعنی میں مبتلا رہتا ہوں ایسے کاموں میں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں, فیوٹائل ایکٹیویٹیز, بیکار کام, لغو کام. ان کاموں میں گناہ تو نہیں ہے مگر ان کاموں کا کوئی فائدہ بھی نہیں, اور کوئی بھی شخص اچھا مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لا یعنی کو نہ چھوڑ دے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ بات بھی ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ دے. اسلام خوبصورت نہیں ہوگا, اسلام حسین نہیں ہوگا, اسلام حسن والا نہیں ہوگا, اسلام اچھا نہیں ہوگا جب تک کہ لا یعنی کو نہ چھوڑ دے. تو لا یعنی میں مبتلا رہتا ہوں ایسے کاموں میں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں, گپ شپ ادھر ادھر کی باتیں ایران توران کی, کوئی فائدہ نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں. فٹ بال کا شوق, کرکٹ کا شوق, اور یہ لا یعنی ثواب کا کام تو ہے نہیں, اور لا یعنی دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں, اور یہ جائز ہوتا ہے, مباح ہے, حرام نہیں ناجائز نہیں. مگر جو شخص بھی لا یعنی میں مشغول ہوگا وہ بہت کم گناہ سے بچ سکے گا, اس لیے کہ لا یعنی کا سرا وہ حرام کے سرے سے ملا ہوا ہوتا ہے. اور ارباب معرفت نے وہ لوگ جنہیں روحانی دنیا کے مسائل کی مہارت حاصل ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص لا یعنی میں مبتلا رہتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی شانہ اس سے روٹھے ہوئے ہیں. علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد ان یشغلہ بما لا یعنی, اللہ تعالی شانہ کسی بندے سے یوں منہ پھیرے ہوئے ہیں, روٹھے ہوئے ہیں, اعراض کیے ہوئے ہیں, اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اسے بیکار کاموں میں مشغول کر دیں. اور اللہ تعالی شانہ کسی کی طرف متوجہ ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ذکر میں مشغول ہو, نماز میں مشغول ہو, تلاوت میں مشغول ہو, پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو, اللہ کی طرف کسی کو بلانے میں مشغول ہو. ذکر اللہ میں مشغول ہو یا ایسے کسی عمل میں مشغول ہو جو ذکر اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے. ذکر اللہ کا معنی اللہ کی یاد, تو یا تو اللہ کی یاد میں مشغول ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی محبت کو بیان کر رہا ہے، تو ذکر اللہ میں مشغول ہے، یا یہ کہ ایسے کام میں مشغول ہے جس کا تعلق ذکر اللہ سے ہے، جیسے تلاوت ہے، نماز ہے، وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے، یہ سب ذکر اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. تو جو ذکر اللہ یا ذکر اللہ سے تعلق رکھنے والی چیز میں مشغول ہوتا ہے، یہ دلیل ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی شانہ اس کی طرف متوجہ ہے. ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں سے فرمایا کہ بھائی اللہ جب مجھے یاد کرتے ہیں مجھے معلوم ہو جاتا ہے. کہ تمہیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کے یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہ بندہ اللہ کو یاد آ جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تو کسی کو بھولتا نہیں، وہاں نسیان تاری نہیں ہوتا. میں اگر یہ کہوں کہ بھائی آج تو مفتی ایوب صاحب یاد آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھولے ہوئے تھے اور یاد آ گئے، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کی توجہ حاصل ہو جائے. جیسے صبح سے شام مفتی ایوب صاحب ہمارے ذہن میں ہے، محبت ہے، تعلق ہے، تو ذہن میں ہے ہمارے، بھولے ہوئے نہیں ہیں. مگر کھانے کے لیے بیٹھیں گے اور کھانے پر کوئی نایاب چیز آئے گی، کوئی عمدہ چیز آئے گی، تو اس وقت دل یہ چاہے گا کہ مفتی صاحب یہاں ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ چیزیں کھاتے. تو کھانے سے پہلے بھی مفتی صاحب یاد تھے، ذہن میں تھے، کھانے کے بعد بھی بار بار یاد آ رہے تھے، مگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو کھاتے وقت بہت یاد کیا ہم نے. اس کا مطلب یہ کہ کھاتے وقت دل نے یہ تقاضا کیا کہ مفتی صاحب کو کچھ دیتے. تو حق تعالی شانہ کسی کو بھولتا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی شانہ کے جو اوصاف بیان فرمائے کہ اللہ کون ہے، تو اس میں ایک وصف یہ بیان فرمایا، الذی لا یذل ولا ینسا، کہ میرا اللہ وہ ہے جو نہ پھسلتا ہے نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، نسیان تاری نہیں ہوتا، اس کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. اس کا علم پہلے ہی سے اکمل درجے کا ہے، اس میں اضافے کی کوئی پوسیبلٹی ہے، اضافے کا امکان ہی نہیں ہے، اور جتنا تھا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. ہمارے علم میں کمی بیشی ہوتی ہے، علم بڑھتا ہے، علم گھٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر علم کے ساتھ ساتھ جہل بھی ہے، علم بھی ہے، جہل بھی ہے، حفظ بھی ہے، نسیان بھی ہے، فہم بھی ہے، غباوت بھی ہے. وہاں کوئی نقص نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر کمال کا سر چشمہ ہے اور ہر کمال میں اعلیٰ درجے پر وہ ہے، اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہے. اور اعلیٰ درجے پر ہے، وہاں سے کبھی وہ نیچے نہیں ہوتا. اسی لیے سنت کیا ہے کہ جب نیچائی کی طرف اتریں، اوپر سے نیچے کی طرف اتریں، لفٹ میں بیٹھ کر کے نیچے اتر رہے ہیں، سیڑھی کے نیچے اتر رہے ہیں، اونچائی کی طرف سے نیچائی کی طرف اتر رہے ہیں، جیسے ہماری مسجد نور سے اکیڈمی کی طرف آپ آ رہے ہیں، تو سنت یہ ہے کہ اس وقت پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ اس سے کہ اپنی ذات کو یہ یاد دلانا ہے کہ اللہ کی کائنات میں ہر چیز ایسی ہے جو اوپر ہونے کے بعد نیچے ہو سکتی ہے, اللہ کی ذات اس نیچا ہونے سے پاک ہے, وہ نیچے کبھی نہیں ہوتی. اور جب اونچائی کی طرف جائیں, لفٹ اوپر جا رہی ہے, سیڑھی کے اوپر چڑھ رہے ہیں, اکیڈمی سے مسجد نور کی طرف جا رہے ہیں, تو اس وقت سنتی ہے کہ ہم کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ یہ چیز بڑی معلوم ہو رہی ہے, اوپر کی طرف جا رہی ہے, مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بڑائی کی جو سب سے آخری حد ہے وہاں پہنچ چکا ہے, اس سے آگے کوئی حد ہے ہی نہیں, ہمیشہ سے ہے اللہ, پہلے سے وہاں ہے. اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء, ہر چیز سے وہ بڑا ہے. تو حق تعالی شانہ کسی چیز کو بھولتے نہیں ہیں, مگر اللہ یاد کر رہے ہیں, اللہ یاد کر رہے ہیں. تو اللہ جب بھولتا نہیں تو یاد کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ توجہ فرماتے ہیں, توجہ فرماتے ہیں, متوجہ ہوتے ہیں اس بندے کی طرف, اس بندے سے بہت خوش ہو جاتے ہیں, بہت راضی ہوتے ہیں, اور پھر راضی ہو کر اس کے اوپر اپنی خاص رحمتیں, خاص عنایات اور خاص بخششیں نچھاور کرتے ہیں اس کے اوپر. تو بزرگ کہنے لگے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ اللہ میری طرف مجھے یاد کر رہے ہیں, میری طرف متوجہ ہیں, میرے اوپر رحمتیں نچھاور کر رہے ہیں, عنایات الہیہ میری طرف متوجہ ہیں, مجھے پتا چل جاتا ہے. تو کہا کیسے پتا چلتا ہے آپ کو, یہ تو باطن کی چیز ہے. تو کہا کہ جب مجھے اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ملتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرو, تو میں تمہیں خصوصی توجہ کے ساتھ یاد کروں گا. تو لایعنی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے, اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل ہو گئی, اعلیٰ درجے کی کامیابی, اعلیٰ درجے کی فلاح حاصل ہو گئی, اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل ہو گئی. کن کو؟ المؤمنون, مؤمنین کو. یہ اعلیٰ درجے کی کامیابی, ہر مومن ہی کامیاب ہے, اعلیٰ درجے کی کامیابی ان مومنین کو حاصل ہو گئی جن کے اندر یہ خصوصیتیں ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو لغو سے, بیکار کاموں سے, بیکار باتوں سے, لا یعنی سے اعراض کرنے والے ہیں, چہرہ پھیرنے والے ہیں, لا یعنی میں مشغول نہیں ہوتے. نیک لوگوں کی دوسری جگہ پر کیا علامت بیان کی؟ وعباد الرحمن, رحمان تعالی کے خاص بندے, بہت خاص بندے. ان کی کیا خصوصیتیں ہیں؟ خصوصیتیں بہت بیان کی, ان میں سے ایک خصوصیت ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب ان کا گزر ہوتا ہے لغو اور بیکار کام اور لغو اور بیکار بات کے پاس, یعنی جب ایسا موقع آتا ہے کہ وہ بھی لغو میں مشغول ہو جائیں, لا یعنی میں مشغول ہو جائیں, کسی فیوٹائل ایکٹیویٹی میں مشغول ہو جائیں, تو کیا کرتے ہیں وہ؟ اس میں مشغول ہوتے ہیں نا, مرو کراما, وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, دھبا نہیں آنے دیتے اپنے اوپر اس لا یعنی کا. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اچھے لوگوں کی کیا خصوصیت ہے؟ کہ جب وہ لغو کو سنتے ہیں, چلتے چلتے کوئی الٹی سیدھی بات, جاہل آدمی, ناواقف آدمی, دین سے دور, علم سے دور, تقوی سے دور, उल्टी सीधी बात करता है, कोई गाली वाली दे देता है रास्ते में चलते चलते। तो जब वो लघव को बेकार चीज को सुनते हैं तो अब तकाजा ये होता है उस तरफ से कि मैं बोल रहा हूं तो तुम भी तुर्की बतुर्की जवाब दो, मैं गाली दो तो तुम भी गाली दो। ते आरदुआन हो तो वो उससे एराज करते हैं। वकालू और क्या कहते हैं, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमें हमारे आमल काम आएंगे और तुम्हारे आमल तुम्हारे साथ। तो हम ये काम नहीं करते, हम हमारे लना आमालुना, हमारे आमल अलग हैं तुम्हारे आमल अलग। सलामुन अलैकुम अस्सलामु अलैकुम सलामुन अलैकुम। ला नब्तगिल जाहिलीन, हम जहालत के काम करने वालों को मुंह नहीं लगाते, इसलिए कि अगर मुंह लगाएंगे तो हम कम से कम लायानी में मुबतला हो जाएंगे, और लायानी नहीं, लायानी से आगे गुना भी हो सकता है। وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ان سے جہالت کا کام کرنے والے مخاطب ہوتے ہیں, بات چیت کرنا چاہتے ہیں, چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, قَالُوا سَلَامًا, وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو خیر لایانی سے بہت بچنا چاہیے, خوب کوشش کرنی چاہیے, یہ الگ موضوع ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے دوست احباب جن کا تربیت کا تعلق ہوتا ہے اور حق تعالی شانہ انہیں فکر عطا فرماتے ہیں تو وہ آتے ہیں, بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی فکر ہی نہیں, کسی شیخ سے بیعت ہو جاتے ہیں اور بس کوئی تعلق نہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو مجالس میں بھی آتے ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے بھی رہتے ہیں, سفر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, خدمت بھی کرتے ہیں مشائخ کی, مگر اپنی اصلاح کی فکر نہیں۔ اب ایسا کیوں؟ وہ تو انہیں اپنی ذات سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا اپنے شیخ سے جو خدمت کا تعلق ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں اٹھنے بیٹھنے کا تعلق ہے, یہ اصلاح کے لیے ہے یا جاہ کے لیے ہے, دنیاوی عزت و وجاہت کے لیے ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ یہ ان کے خاص آدمی ہیں۔ تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں, مگر ایسے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے, اپنے عیوب کو اپنے شیخ کے سامنے پیش کرتے ہیں, ایسے عیوب کے کوئی اپنے جگری دوست کے سامنے بھی پیش نہیں کر سکتا, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت کی فکر ہے۔ اور یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے ہمارے مشائخ دیوبند کے یہاں, اس کا مقصود یہی ہے کہ اپنے دل کی صفائی کے لیے اپنے شیخ کی طرف رجوع کریں اور شیخ کی رہنمائی میں اپنے دل کا تزکیہ کریں, اپنے دل کی صفائی کریں, بس اس سے آگے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے دنیا میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو دین کے بھی بہت سارے شعبے ہیں, کچھ لوگ حدیث میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تفسیر میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ فقہ اور مسائل میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ تجوید میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں, تو فقہ جو ہے فقہ اس کا تعلق ظاہری اسلام سے ہے, بدن کے یا زندگی کے ظاہر سے تعلق رکھنے والے مسائل سے تعلق ہے فقہ کا, شادی کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، تو اس کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو مفتی کی طرف رجوع کرنا ہر شخص ضروری سمجھتا ہے یا نہیں؟ ہے کوئی یہاں جو یہ کہے گا کہ نہ میں کسی مفتی وفتی کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے سمجھ میں آئے گا تو ٹھیک میں خود کوشش کروں گا اپنے طور پر؟ نہیں، ہر شخص کہے گا کہ نہیں مفتی کے پاس جانا پڑے گا. تو شریعت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ان مسائل کا جن کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ایک حصہ ان مسائل کا جن کا تعلق باطن سے ہے، حسد، کینہ، بغض، بخل، بے صبری، ناشکری. اس میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے جو ایکسپرٹ ہیں وہ صوفیاء کرام ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کے انتقال پر اس کی میراث کو شریعت مطہرہ نے جیسے تقسیم کرنے کے لیے کہا ہے ویسے تقسیم کرنا پڑے گا، آپ کو یہ حکم معلوم ہے کہ کسی کے انتقال پر انہیریٹنس کو ہم اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ شانہ نے جس طرح حکم دیا ہے ویسے ہی تقسیم کرنا پڑے گا. تو کہاں جانا پڑے گا اس حکم پر عمل کرنے کے لیے؟ کسی مفتی صاحب کی بس جانا پڑے گا. تو اسی طرح شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ حسد ناجائز ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسد دل میں آ گیا ہے، تو اس حسد کو نکالنے کے لیے کہیں جانا پڑے گا. کپڑے پر پیشاب لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، نو مسلم ہے، اسے اتنا پتا ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کپڑے پر لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی. اب لگ گیا مگر اسے پتا نہیں کہ اسے پاک کیسے کیا جائے گا، تو کس کے پاس جائے گا؟ عالم کے پاس جائے گا، مفتی کے پاس جائے گا. تو دل کی جو بیماریاں ہیں اور دل میں جو گندگیاں آ جاتی ہیں، ان گندگیوں سے دل کو صاف کرنے کے لیے بھی تو کوئی طریقہ ہوگا. وہ طریقہ ہے صوفیاء کرام کے پاس جانا، وہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. ان ایکسپرٹس کو مشائخ کہتے ہیں، ایک ہو تو شیخ کہتے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں، پیر بھی کہتے ہیں. یہ ٹرمینالوجیز ہے، یہ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ اصطلاحات ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی جگہ پر 5-25 فروڈ ڈاکٹر اپنی سرجری کھول کر بیٹھ جائیں اور 1,000-2,000 مریضوں کو اپنی غلط دواؤں سے قتل کر دیں، اور میڈیا میں بھی اس کو خوب کوریج ملے کہ فروڈ ڈاکٹرز تھے، انہوں نے 10 سرجریاں کھولی ہوئی تھیں اور اتنے پیشنٹوں کو انہوں نے مارا، تو اس کی وجہ سے وہ جو اچھے ریلائیبل یونیورسٹیوں سے فارغ شدہ ڈاکٹر ہیں وہ خراب نہیں ہو جاتے صرف نام میں اشتراک کی وجہ سے کہ یہ بھی ڈاکٹر تھے یہ بھی ڈاکٹر، بلکہ سب یہ کہیں گے کہ وہ ڈاکٹر نہیں تھے، انہوں نے ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر کا نام غلط استعمال کیا. تو اسی طرح اگر ہمیں کسی ایسے پیر سے سابقہ پڑ جاوے جو دنیا دار ہے، جیب بھرنے والا ہے، جیب کترنے والا ہے، تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ پیر ایسے ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ پیر نہیں ہے، اس نے لفظ پیر کا غلط استعمال کیا ہے، دھوکہ دیا ہے اس نے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو، صادقین کی صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھ رہو. اور صادقین کون ہے؟ صادقین اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ جو صادقین ہیں وہی متقین ہیں، یعنی حکم یہ ہو رہا ہے کہ تم متقین کے ساتھ تعلق رکھو، متقین کے ساتھ رہو. اور متقین کون ہیں؟ متقین اولیاء ولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ دوسری جگہ پر تفسیر ہو رہی ہے ولی کی کہ جو متقی ہے وہ ولی. اور عربی میں جس کو ولی کہتے ہیں اردو میں اسی کو پیر کہتے ہیں. یہ ہماری اپنی اصطلاح ہے پیر, اسی کو بزرگ کہتے ہیں, اسی کو شیخ کہتے ہیں. قطعی طور پر تو کسی کے بارے میں تقوی کا اور ولایت کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ تو اللہ جانتے ہیں. مگر جو ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے قرائن سے علامات سے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں, اور پھر جب ایسوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, ایسوں سے اپنا تعلق رکھتے ہیں, تو ہماری زندگی میں فرق آتا ہے اس سے. یہ جو علامات اور قرائن سے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا, ایک نتیجے پر پہنچے تھے, وہ سبسٹانشیل بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ. جن کے ساتھ تعلق رکھنے تھے, جن کی صحبت میں بیٹھنے سے آخرت کی فکر بڑھتی ہے, اللہ تعالی شانہ کی محبت کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے, گناہوں سے نجات پانے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں کب گناہوں سے نجات پا لوں, یہ گندی زندگی سے کب نکل جاؤں. پہلے جو گناہ خوشنما معلوم ہوتے تھے, اب وہ پلید معلوم ہوتے ہیں, گندگی معلوم ہوتے ہیں. ابھی بھی گناہ کرتا ہے, مگر پہلے لک فارورڈ کرتا تھا, اور اب جب گناہ کے وسوسے آتے ہیں تو بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے, بہت پریشان رہتا ہے, اور پھر شیطان اور نفس اسے گناہ میں مبتلا کرتے ہیں, تو گناہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد بہت دل اس کا میلا ہو جاتا ہے, دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اور فوراً استغفار کی طرح متوجہ ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد پھر انتظار میں رہتا تھا کہ کب یہ موقع مجھے مل جائے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انتظار میں کہ کب یہ موقع مجھے دوبارہ ملے. اب جب غلطی ہو جاتی ہے تو پراگندا ہو جاتا ہے, انتشار کی کیفیت ہو جاتی ہے طبیعت میں, اور استغفار کرتا ہے. پہلے جب نیکی کرتا تھا تب ایک کیفیت بوجھ کی ہو جاتی تھی کہ اوہ نماز پڑھنے کا وقت آ گیا, اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ چلو بھائی. ہوتا ہے نا کسی کا جنازہ ہے اور جنازے کے موقع پر گئے ہیں مہمان بن کر وہاں, تو اب وہ سب نماز کے لیے جا رہے ہیں, تو کسی کا انتقال ہوا ہے تو شرما شرمی میں جانا ہی پڑے گا مسجد میں, کسی کا نکاح ہے تو شرما شرمی میں جانا ہی پڑے گا, تو بوجھ. تو پہلے نیکی ہوتی تھی تو بوجھ, اور جیسے ہی نیکی کے کام سے فارغ ہو جاتے تھے خوش ہوتے تھے کہ اچھا ہوا کہ نجات مل گئی. پہلے جب گناہ کا وقت آتا تھا تو خوشی ہوتی تھی, گناہ کرتے ہوئے بھی خوشی, اور گناہ کرنے کے بعد پھر. اور اب کیفیت کیا ہو گئی, جب نیکی کرنے کا وقت آتا ہے تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے, تھکے ہوئے ہیں پھر بھی نیکی کرتے ہوئے دل میں ایک قسم کی خوشی کہ میں میرے اللہ کے لیے تھکاوٹ کے باوجود بھی عمل کر رہا ہوں, اور اس نیکی سے فارغ ہو جانے کے بعد خوشی ہوتی ہے, اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کب اللہ کو راضی کرنے کا دوبارہ مجھے موقع ملے. اور گناہ کا وقت آتا ہے تو وسوسہ, پریشان, دعا کرتا ہے کہ اللہ بچا لے, یہ اللہ بچا لے, یہ خیالات مجھے کیوں آ رہے ہیں, یہ خیالات مجھے کیوں آ رہے ہیں, اور پھر گناہ کر لیتا ہے, لذت دو چار منٹ کی, پانچ پچیس منٹ کی حاصل کر لیتا ہے, اور پھر جو ہے بالکل گدلا گدلا سا ہو جاتا ہے, میلا میلا سا ہو جاتا ہے, استغفار کرتا ہے, روتا دھوتا ہے, خود کو بھی احساس ہوتا ہے کہ پہلے کیفیت نہیں تھی. اور اس کیفیت کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا ہے, اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جب وہ نیک کام اور اچھا کام کریں تو ان کے دل میں خوشی محسوس ہو, اور جب وہ برا کام کریں تو گدلے ہو جائیں, میلاپن محسوس کریں, اور جلدی جلدی اللہ کی طرف رجوع کر کے استغفار کریں. ترقی محسوس ہوتی ہے, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, کبھی اللہ کے خوف سے بہتے ہیں، کبھی اللہ کی محبت میں بہتے ہیں. ایک کیفیات نصیب ہوتی ہے بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے، نیکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ جو باطن کا مسئلہ ہے، یہ پیری مریدی یہی ہے، پیری مریدی کہ باطن سے تعلق رکھنے والے مسائل میں ہم کسی کی طرف رجوع کریں، ان سے گائیڈنس لیں، ان کے سامنے اپنی حالت رکھیں اور ان کی گائیڈنس پر عمل کریں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جسم سے تعلق رکھنے والی بیماریوں میں ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایکس رے وہ دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھتے، مگر وہ ایکس رے دیکھ کر کہتا ہے آپ کو ٹی بی ہے تو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹی بی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ دوا لینی پڑے گی تو بہت اچھی بات ہے، لیتے ہیں، سب لیتے ہیں، اندر سے انفارمیشن پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ اس دوا کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، پھر بھی کھاتے ہیں دوا، اس لیے کہ ڈاکٹر کے اوپر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے. پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ نے جو دوائی دی ہے اس کا یہ فائدہ ہوا یا یہ نقصان ہوا، مجھے ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. وہ دوا کو بدلتا ہے تو آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ دوا کو روک دیتا ہے، آپ مریض ہیں اور دوا کو روک دیتا ہے پھر بھی آپ رک جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں بیمار ہوں، نہیں، ڈاکٹر پر پورا بھروسہ اور اعتماد. تو جتنا جی پی پر اعتماد کرتے ہیں اتنا اپنے شیخ پر تو ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ کم سے کم اپنے شیخ پر ہونا، اس سے زیادہ ہونا چاہیے مگر کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے. اسی لیے کسی سے بیعت ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے کہ بیعت اس وقت ہونا چاہیے جب اس سے عقیدت پیدا ہو جائے. عقیدت، عقیدت کا معنی کیا؟ کہ ٹوٹل کانفیڈنس کہ یہ اس فیلڈ میں ماہر ہے، اس کو پتا ہے سب کچھ، اور یہ مجھے گائیڈ کرے گا تو صحیح گائیڈنس دے گا. ایسے شخص کی بات پھر آنکھ بند کر کے قبول کر لے گا. اس لیے کہ جیسے ڈاکٹر کبھی کبھی ایسے کام کرنے کے لیے کہے گا جو سمجھ میں نہیں آئیں گے، اسی طرح شیخ بھی کبھی ایسے کام کے لیے کہہ سکتا ہے شرعی دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے سے نہیں نکلے گا. تو بات ذرا دور چلی گئی. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لوگ اپنے اپنے مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، 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 اور جانا چاہیے، اسی لیے تو شیخ ہیں. شیخ کو اطلاع کرنی چاہیے، اطلاع کرنی چاہیے شیخ کو، اور اطلاع کر کے شیخ جو بتلائے اس کی اتباع کرنی چاہیے پورے اعتماد اور انقیاد کے ساتھ. شیخ جو کہے اس کی اتباع کرنی چاہیے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، انقیاد کے ساتھ، بالکل آنکھ بند کر کے. ہاں، اس کے نتیجے میں، کیفیات میں، حالات میں جو فرق آئے وہ شیخ کی طرف دوبارہ رجوع کرے کہ ایسا ہوا ہے. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ آج کی نشست میں اب نہیں کہہ پاؤں گا، اس لیے کہ وہ مستقل ایک مضمون ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو میں اجمالی طور پر آج صرف متن عرض کر دوں کہ جو لوگ آتے ہیں شکوے شکایت لے کر اور ان کو واقعی فکر آخرت ہوتی ہے، اس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، واقعی ہوتی ہے، اسی لیے تو آتے ہیں. تو یہ جتنی شکایتیں لے کر آتے ہیں جن جن امور کے بارے میں کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کام سے بچنا چاہتا ہوں، نہیں بچا جا رہا ہے، جو بھی ہو، ہر شخص کی الگ الگ حالت ہوتی ہے. تو یہ جو باتیں لے کر آتے ہیں وہ تین کیٹیگری کے ہیں، یہ کام جن کو لے کر آتے ہیں تین کیٹیگری کے. سب سے پہلے دو کیٹیگری، اور اس میں سے پھر ایک کیٹیگری کی دو کیٹیگری. پہلی کیٹیگری کون سی؟ ایسی بات لے کر آتے ہیں جو اختیاری نہیں ہے، جو والنٹری نہیں ہے. اختیاری کس کو کہتے ہیں؟ آپ جب چاہے اس کو کر لیں، جب چاہے اس سے رک جائیں، اسے کہتے ہیں اختیاری. آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھنا اختیاری ہے. آپ چاہیں تو فجر تک بیٹھے رہیں گے، اور آپ چاہیں تو ابھی دو منٹ میں کھڑے ہو جائیں، اسی وقت کھڑے ہو جائیں. یہ اختیاری. اختیاری اس کام کو کہتے ہیں جو آپ والنٹریلی کر بھی سکتے ہیں اور اس سے رک بھی سکتے ہیں. یہ اختیاری کام ہے. آپ چلتے چلتے پھسل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں زمین پر، یہ غیر اختیاری ہے. نہ آپ اپنے اختیار سے پھسلتے ہیں، نہ آپ اپنے اختیار سے رک سکتے ہیں. پھسلتے ہوئے اگر کوئی آپ کو کہے کہ وہیں رک جاؤ، نہیں رک سکیں گے آپ. اختیاری اور غیر اختیاری. جو پرابلم آپ کو ستا رہا ہے، یہ بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بات، اختیاری اور غیر اختیاری کی. یہ اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے اور اس پر کوئی عمل کرنے لگ جائے، تو آدھے سے زیادہ تصوف اس نے حاصل کر لیا. یہ اگر کسی کے قابو میں آ جائے. اختیاری اور غیر اختیاری. اختیاری کی دو چیزیں ہیں، دو قسمیں ہیں، اس کو آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کروں گا انشاءاللہ. غیر اختیاری آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا ہو رہی تھی، پوری مسجد رو رہی تھی، مجھے رونا ہی نہیں آیا. یہ رونا اختیاری نہیں ہے کہ آپ جب جی چاہے رونا شروع کر دیں اور جب جی چاہے بند ہو جائے. اختیاری نہیں ہے رونا، اختیاری نہیں ہے رونا، اختیاری نہیں. کچھ لوگ آتے ہیں اور ان کو یہ چیز پریشان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں آج تک مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی. خواب میں کسی کی زیارت کا ہونا نہ ہو، یہ اختیاری نہیں ہے. نماز میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ دھیان رہے، مگر ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اختیار میں اگر ہوتا تو آپ اتنی کوشش کرتے ہیں ذہن یہاں رکھنے کی، تو آدھی منٹ ذہن رہتا ہے، دھیان رہتا ہے، پھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر آپ لے آتے ہیں، پھر ذہن ادھر چلا جاتا ہے، پھر آپ لے آتے ہیں، پھر ادھر چلا جاتا ہے، پھر آپ لے آتے ہیں. یہ اختیاری نہیں ہے. اختیاری یعنی والنٹری نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے کر لیں ایسا نہیں ہوتا. وسوسے آتے ہیں چلتے پھرتے، بار بار خیال آتا ہے زنا کا، بار بار خیال آتا ہے زنا کر لوں، زنا کر لوں، زنا کر لوں، بار بار خیال آتا ہے فلم دیکھ لوں، فلم دیکھ لوں، فلم دیکھ لوں. چھوڑ چکے ہیں، توبہ کر لیے، خیال آتا ہے بار بار کہ فلم دیکھوں. یہ اختیاری نہیں ہے. آپ کے آپ نہیں لا رہے ہیں، یہ خیال آ رہا ہے، فلیش بیکس ہو رہے ہیں پرانے جو گناہ کیے تھے. اختیاری نہیں ہے. پہلے یہ فیصلہ کرو کہ یہ چیز اختیاری ہے یا نہیں، والنٹری یا ان والنٹری. اگر والنٹری ہے، اختیاری ہے، اس پر بات دوسری مجلس میں عرض کروں گا. اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، ان والنٹری ہے. اور کسی جگہ پر آپ کو شبہ ہو تو اپنے شیخ کی طرف رجوع کریں، اور شیخ آپ کو کہہ دیں کہ یہ غیر اختیاری ہے، ان والنٹری ہے، فکر نہ کریں، تو مان لے اس کی بات کو، آدھے سے زیادہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. ان والنٹری ہے، غیر اختیاری ہے، اس کی فکر میں پڑو ہی مت، یہ پرابلم ہی نہیں ہے. ان والنٹری غیر اختیاری چیزوں کی کے پیچھے پڑو ہی مت کہ سب کو اچھے اچھے خواب آتے ہیں مجھے نہیں آتے. پڑھو ہی مت. فلاں کو ذکر کرتے کرتے بہت لذت آتی ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں تو ذکر کرتا ہوں تو بہت مجھے تو مزہ آتا ہے، اور میں جب بھی ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں مجھے بہت مشکل لگتا ہے، بھاری لگتا ہے، بڑی مشکل سے میں تسبیحات کو پوری کرتا ہوں. یہ مزہ کا آنا، لذت کا آنا، یہ اختیاری نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ آپ جب جی چاہے لے آئیں اور جب جی چاہے چھوڑ دیں. پ پڑھو ہی مت اس کے پیچھے. ذکر کرنا اختیاری ہے, بس وہ کرو. وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جانا, قیام کرنا, رکوع کرنا, قومہ کرنا, سجدے میں جانا, جلسہ, سجدہ, یہ سب وہ کر لو, اختیاری ہے وہ کرو. غیر اختیاری کے پیچھے مت پڑو. اس کے پیچھے لاجک جو ہے وہ میں سمجھا دوں. کیوں؟ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, جو چیز انوالنٹری ہے, ذرا غور سے سننا اس کو, انوالنٹری ہے. کسی کا ہر کسی نے چوری کر لیا اور چوری کر کے کسی جگہ چھپا دیا, ماں بڑی پریشان کہ میرا بہت قیمتی ہار, میری ماں نے مجھے دیا تھا, سینٹیمنٹل ویلیو ہے, گم ہو گیا, گم ہو گیا. بیٹوں نے تسلی دی کہ امی جان ہم تلاش کر دیں گے, اب فکر نہ کرو. ایک بیٹا آرام سے صوفے پر بیٹھا رہتا ہے اور دوسرا بیٹا ہر جگہ پر تلاش کر رہا ہے کہ امی جان کا ہار کہاں ہے, امی جان کا ہار کہاں ہے, امی جان کا ہار کہاں ہے, امی جان کا ہار کہاں ہے. وہ والنٹری کام کر رہا ہے, محنت کہ ہار مل جائے, اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی والنٹری ہے کہ نہیں کر رہے ہیں وہ جو کرنا چاہیے. وہ بھی والنٹریلی محنت کر رہے ہیں, یہ والنٹریلی لیزینس کو اختیار کیے ہوئے ہیں دونوں. ماں اس کو دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی, اس کو دیکھے گی تو ماں کو تکلیف ہوگی, بھائی ہے کہ نہیں. وہ صاحب تلاش کر کر کے تھکے, ایک ہفتے تک ان کو ہار نہیں ملا. یہ چل کے جا رہے تھے پھسلے, اور وہاں ایک واز رکھا ہوا تھا, اس میں سر لگا, وہ واز پھٹا اور اس میں سے نکل آیا ہار. تو کیا ماں اس کو پھول ہار پہنائے گی؟ ماں اس کو پھول ہار پہنائے گی کہ تو بہت اچھا بیٹا ہے کہ تو نے میرا ہار تلاش کر لیا نا؟ اس لیے کہ وہ انوالنٹریلی ہار نکل آیا. ماں جانتی ہے کہ اس کی تو کوئی محنت نہیں ہار کے لیے, محنت تو وہ کر رہا تھا. تو زندگی پر ماں کا دل ہار کے معاملے میں کس کی طرف رہے گا؟ جس نے ہار تلاش کیا اس کی طرف, یا جس نے محنت کی اس کی طرف؟ ان والنٹری چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر نہ پکڑ ہوتی ہے نہ اس کے اوپر ثواب ملتا ہے. ایک شخص واز کو اٹھا کر کے یوں توڑ دیتا ہے والنٹریلی تو اس کی گردن پکڑ لیں گے آپ, پر ایک شخص جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے اور بے ہوش ہو کر گرے اور واز کے اوپر گرے گا اور واز ٹوٹ گیا تو آپ اس پر ترس کھائیں گے اور آپ اس سے معافی مانگیں گے کہ بھائی ہمارے واز کی وجہ سے آپ کو سر میں چوٹ تو نہیں آئی گئی. ان والنٹری عمل اگر اچھا ہے تو اس پر کوئی ریوارڈ نہیں ملتا, اور ان والنٹری عمل اگر برا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اس کا کوئی شک نہیں, مگر یہ انوالنٹری عمل ہے. یہ انوالنٹری عمل ہے تو اگر آپ نے دیکھ لیا خواب میں تو اس پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, اور جس نے خواب نہیں دیکھا اس کی پکڑ نہیں ہوگی کہ خواب میں کیوں نہیں دیکھا تھا. انوالنٹری عمل پر نہ اجر و ثواب ملتا ہے, انوالنٹری عمل پر نہ پکڑ ہوتی ہے. جب نہ ثواب ہے نہ پکڑ ہے تو وہ ہو نہ ہو فرق کیا پڑ جائے گا؟ نعمت ہے, ایکسٹرا نعمت ہے, الحمدللہ محمود ہے, مطلوب نہیں ہے. تو ان والنٹری چیزیں جتنی بھی ہیں اس کے بارے میں فکر نکال دیجیے. اگر ایسا شبہ ہو کہ ان والنٹری ہے یا والنٹری تو اپنے شیخ کی طرف رجوع کیا جائے. باقی رہی دوسری چیز والنٹری, جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ والنٹری ہے, تلاوت نہیں ہو رہی ہے, ذکر نہیں ہو رہا ہے, نمازیں نہیں ہو رہی, والنٹری ہے. نگاہ کو کی حفاظت کرنا, فلم سے بچنا والنٹری ہے, آپ نہیں کر رہے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں, اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جو بھی مجلس ہوگی اس میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.